امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سلوات پڑھے محمد اس مجلس کی قبولیت کے لیے تمام مومنین کی سلامتی اور دشمنان اہل بیت کی نابودی کے لیے بار دیگر برندر سلوات
چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عترت اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن افسوس ہے زان محترم کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو اہمیت نہیں دی۔ میں اس سے زیادہ سب جملہ بول سکتا ہوں، لیکن کم از کم ہم اتنا کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس وصیت کو اہمیت ہی نہیں دی۔ افسوس کی بات ہے جان محترم، ہم مسواک کرتے ہیں، ہے جی، مسواک کرتے ہیں۔ اب تو شلوار قمیض میں ایک جیب بھی بنا لی گئی مسواک کے لیے، کتنی اہمیت ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، اہمیت ہے مسواک۔ لیکن اذان محترم امت مسلمہ کی ہدایت سے زیادہ مسواک کی اہمیت ہے کیا؟ امت مسلمہ کی راہبریت سے بڑھ کر کیا مسواک کی اہمیت ہے؟ کیا امت مسلمہ جو آج 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، کیا کوئی ایسی نظام جو اللہ کا رسول چھوڑ کر گیا اور اپنی سنت کو چھوڑ کر گیا، اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ ولایت علی ابن ابی طالب، اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ ولایت اہل بیت ہے، مودت اہل بیت ہے، کہ جن کے ذمے لگا کر گئے تھے کہ آپ نے امت مسلمہ کو یکجا رکھنا ہے اور ان کی ہدایت کرنی ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے اور ان کی جہالتوں کو دور کرنا ہے اپنے علم کے ذریعے سے، تو مسواک کی زیادہ اہمیت ہے یا اہل بیت علیہ السلام کی زیادہ اہمیت ہے؟ زانی محترم سوال ہے یہ امت مسلمہ سے. مسواک کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مسواک کرنا چاہیے، صبح کریں، دوپہر کریں، شام کریں، ہر پنجگانہ نماز سے پہلے کریں، نماز کے بعد کریں. لیکن اذان محترم مسواک ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا واجب امر نماز ہو، یاد رکھیے گا اس بات کو اذان محترم، سنت رسول اور عبادت الہی کی روح ولایت اہل بیت ہے. ولایت اہل بیت عبادات کی روح ہے اور تمام عبادات کی قبولیت کی کنجی ہے، چابی ہے، کلید ہے. اگر یہ کلید، آپ نے دیکھا ہے نا گاڑی میں، گاڑی بہت بڑی ہوتی ہے، مثلا ٹرالر ہے، کتنا بڑا ٹرالر ہے، اتنے بڑے ٹرالر کو، یا ہم کہیں ٹرین کہہ لیں جناب، اور لمبی ہو جائے، اتنی لمبی ٹرین کو ایک چھوٹی سی چابی جو ہے وہ چلانے کا وسیلہ ہوتی ہے جی. اگر یہ چابی نہ لگائی جائے تو اتنی لمبی ٹرین چلے گی نہیں. تو جانے محترم میں عرض کر دوں کہ آپ حج کرو، زکات دو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد کرو، صدقہ دو، جو بھی کرو، اگر تمہارے دل میں مودت اہل بیت نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور یہ فقط مکتب تشیع کا عقیدہ نہیں ہے جناب محترم، یہ تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے. مودت اہل بیت واجب ہے آئے قربا کی تحت، اور تمام مسلمان اس عقیدے پر ہیں. لیکن جناب محترم محبت کا تقاضا فقط یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں حسین کو چاہتا ہوں، میں علی کو چاہتا ہوں، میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو چاہتا ہوں. چاہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت کرنا فرض ہے. آپ کہو جی میں رسول اللہ کو بڑا چاہتا ہوں، تو چاہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ رسول اللہ کی اطاعت نہ کرو. تو اہل بیت سے مودت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں چاہنا بھی ہے اور ان کی ماننی بھی ہے. یہ ہے مودت اہل بیت. اذان محترم فقط مودت اہل بیت ہی نہیں کہ جی میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میرے دل میں محبت ہے. تو محبت تو مولا علی سے کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا اذان محترم بتائیں آپ. جور جردہ ایک مسیحی ہے، کرسچن ہے، اس نے عصر حاضر کے اندر جو کتاب لکھی ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں، وہ پڑھنے سے متعلق ہے، تو وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، کرسچن، لیکن مولا علی سے عقیدت رکھتا ہے، مولا علی کی شخصیت کا قائل ہے. تو زن محترم خالی محبت کافی نہیں ہے، مودت کا تقاضا یہ ہے. محبت اور مودت میں علماء نے جو ایک فرق کیا ہے وہ یہی فرق کیا ہے کہ دیکھو محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، شاید اس میں عمل کا کوئی تقاضا نہ ہو، لیکن محبت سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے مودت. اور مودت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اس کو چاہنا بھی ہے اور اس کی بات پر عمل بھی کرنا ہے. درود بھیجے نا محمد والے محمد پر. بس یہی بات شیان حیدر کرار کے لیے بھی ہے بھائی, پریشان تو نہیں ہو گئے نا؟ جب تک ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں تو بڑی واہ واہ ہوتی, لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو سکوت ہو جاتا ہے بالکل, کہ بھائی ہماری بات نہ کر. نہیں ادانی موتا, آل محمد کے چاہنے والے بڑی ذمہ داریوں کے حامل ہیں, یاد رکھیے گا اس بات. ہماری بڑی ذمہ داری ہے, ہمیں دیکھ کر لوگ مکتب اہل بیت کو پرکھتے ہیں. ہمارے اندر کتنا وزن ہے, ہم کتنے عامل ہیں, ہمارا اخلاق کیسا ہے, ہمارے افکار کیسے ہیں, ہماری عقل کیسی ہے, ہمارے اجتماعات کیسے ہیں, تو دوسرے دیکھ کر پرکھتے ہیں ہمارے مکتب کو. آل محمد, جو آل محمد علیہ السلام کو نہیں جانتا, مثلا کوئی انگریز ہے, کافر ہے, مشرک ہے, تو جانے مطلب وہ تو ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے نا, اسے تو نہیں پتا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے, اسے نہیں پتا امیر المومنین کون ہے, اسے نہیں پتا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کون ہے, لیکن وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کالے کپڑے پہننے والے لوگ کیسے ہیں, ان کا کردار کیسا ہے, یہ جب آفس میں ہوتے ہیں اپنے کلیگز کے ساتھ ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے, اپنے ماتحت افراد کے ساتھ ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے, ظلم تو نہیں کرتے, ان کا حق تو نہیں کھاتے, پارٹنر کے ساتھ خیانت تو نہیں کرتے. مطلب یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا کردار آپ کے مکتب کی نمائندگی کرتا ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. وہ کہیں گے بھائی یہ شیعہ ہے, یہ زیدی ہے, یہ نقوی ہے, یہ رضوی ہے, یہ کالے کپڑے پہننے والا ہے, یہ آزادار ہے. تو آپ نمائندگی کرتے ہو مکتب محمد والے محمد کے. جانے محترم, ظاہر ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ نمائندگی کر سکیں, لیکن چاہیں یا نہ چاہیں لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ نمائندہ ہو. تو جانے محترم, ہم کوئی معصوم نہیں ہے, لیکن اپنے طور پر جتنی کوشش کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر نمائندگی کی, وہ ہمارے اوپر فرض ہے, واجب ہے. اب دوسرے ہیں, ہمارے بھائی اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جائیں آفس کے اندر, اور مولا علی کا چاہنے والا نماز کا وقت گزر جائے وہ نماز نہ پڑھے. مولا کا آزادار کالے کپڑے پہن کر مجلس تو سنتا ہے لیکن نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتا. تو یہ آپ نمائندگی کر رہے ہو نا, تو آپ سے پوچھا جائے, کوئی پوچھ لے آپ سے کہ بھائی کیا تمہارے مکتب میں نماز فرض نہیں ہے, آپ کیا جواب دو؟ یہی کہو گے نماز فرض ہے. تو بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی ہمارے آئمہ نے اہمیت نہیں دی نماز کو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام زانی محترم اپنے آخری لمحات میں جب مولا شہید ہونے والے ہیں اور حالت مرض میں ہیں, حالت بیماری میں ہیں, اس وقت کہتے ہیں کہ میرے تمام رشتہ داروں کو بلاؤ. بہت غور سے سنیے, میرے تمام رشتہ داروں کو بلاؤ, فرد فرد کو بلاؤ, عورت مرد کو بلاؤ, بچوں کو بلاؤ, جوانوں کو بلاؤ. جب سب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہاں چھٹے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب لوگ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی جو بزرگ ہو یہاں پر, کسی خاندان کا بزرگ جس نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہو, عاقل ہو, حکیم ہو, عالم ہو, دانشمند انسان ہو, خاندان میں اس کی بڑی عزت ہو, اور ہم سب جانتے ہو کہ بہترین بندہ, بہترین زندگی گزاری ہے اس نے, بڑی عاقلانہ زندگی گزاری, بڑی ذمہ دارانہ زندگی گزاری ہے, بڑے اچھے فیصلے کرتا تھا. اگر ایسا انسان دنیا سے جانے لگے اور کہے کہ بھائی میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں سب کو جمع کرو, تو سارے خاندان والے کان لگا کر سنیں گے کہ بھائی اس قدر بڑی شخصیت جب ہم سب کو کوئی وصیت کرنے والی ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی اہم بات ہے. ایسے ہی ہے نا جانے مطلب, تو یہ تو غیر معصوم کی بات ہے. اگر امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا امام اگر وہ جمع کریں اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، ہم سب کو فرض کر لیجئے، اور کہیں کہ میں تم سب کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، امام معصوم حجت خدا. آپ سوچیں آخری وقت میں جو وصیت کی جاتی ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. عام طور پہ جب کوئی دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ کوئی غیر اہم باتیں نہیں کرتا، چونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت شارٹ ٹائم ہے. لہذا وہ کلیدی بات کرتا ہے کہ جس کو بیان کیا جانا چاہیے. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. جب سب جمع ہوئے، سب حیران و پریشان ہیں کہ مولا کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں، تو سنو اے شیعان حیدر کرار، سنو اے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں اور شیعوں اور ان کے محب. امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ لن تنالو شفاعتنا من استخف بصلاته، اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو سبک جانتا، جو نماز کو ہلکا سمجھے، نماز کو اہمیت نہ دے، اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق، جن کے ہم شیعہ ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم جعفری شیعہ ہیں. کہا جاتا ہے یہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ امام کہ جو جن کے نام سے ہمارا مکتب منسوب ہے، جن کی وجہ سے ہم شیعہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری شفاعت، ہم اہل بیت کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو اہمیت نہ دیتا. میرے عزیز جوانوں، میرے پاکیزہ نوجوانوں، اے حسین ابن علی کے ماننے والوں، ہمیں امام حسین علیہ السلام کی نماز ظہر بھی یاد رکھنی ہے، نماز عصر بھی یاد رکھنی ہے، اور صبح عاشور حضرت علی اکبر کی اذان بھی یاد رکھنی ہے. اذان علی اکبر بھی یاد رکھنی ہے. اذان علی اکبر کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد نماز ہونی ہے. فقط حضرت علی اکبر نے اذان نہیں دی اور اس کے بعد چلے گئے، نہیں، اذان کے بعد نماز بھی ہوئی ہے نا بھائی. بولیے ہوئی یا نہیں ہوئی بھائی؟ یہاں جیسے آج کل ہمارے یہاں اذان علی اکبر دی اور اس کے بعد سب چلے گئے، نہیں بھائی، اذان ہوتی اسی لیے تاکہ نماز برپا ہو سکے. امام نے دعا دی ہے، آپ سنتے رہتے ذرا محترم، کیوں نہیں غور کرتے اس بات کے اوپر کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے ابو سمامہ ساعدی کو دعا دی کہ جب نماز کا تذکر دیا، خبر دی، مولا کو تو پتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے. یہ زن محترم جب کہا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا تو مولا نے کہا ہو گیا، کہا نہیں ہوا، پھر کہا ہو گیا. چونکہ جس وقت اس نے خبر دی تھی، یعنی ابھی اس کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ اس وقت تک جب امام جواب دے رہے تھے ظہر کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن فوراً ہی کہا کہ نہیں آ گیا. تو وہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ مولا یہ کیا بات ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا پھر کہتے ہو گیا. کہا نہیں، جب تک تم نے کہا تھا اس وقت تک نہیں ہوا تھا، جب تک تمہارا جملہ ختم ہوا اس وقت تک ظہر کا نماز کا وقت آ گیا تھا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. زانی محترم، بڑا نازک وقت ہے نا، آپ دیکھیں نماز ظہر کا وقت بڑے نزاکت کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم آتا ہے اور اس کی تشخیص دینا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو مولا نے ابو سمامہ کو دعا دی، جعلک اللہ من المسلمین، اللہ سبحانہ و تعالی تجھے نماز گزاروں میں شمار فرمائے. ہے جی، اے شیعان حیدر کرار، مولا کی دعا کیا ہے؟ جن کا تم ماتم کرتے ہو ان کی دعا یہ ہے کہ اللہ جو نماز کو یاد رکھے اللہ اسے نماز گزاروں میں شمار فرمائے. یعنی نماز گزار ہونا بہت بڑا مقام ہے. اور میں زان محترم یہاں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عزاداری کے اندر افسوس کے ساتھ ہم نہ جانے کیا کیا باتیں کرنے لگے. میں کل بھی عرض کیا تھا کہ کیا فضائل اہل بیت کم ہیں؟ کم ہیں تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہو بھائی؟ فضائل اہل بیت بیان کرو، مصائب اہل بیت بیان کرو، اہل بیت کے فرامین بیان کرو، اپنا فرمان کیوں بیان کرو بھائی؟ میں احمد اقبال، میری کیا حیثیت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں میں اپنا فرمان بیان کروں؟ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کیا بیچتے ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ محمد والے محمد کے مقابلے میں، ان کے دین کے مقابلے میں اپنا دین کیوں بیان کرتے ہو بھائی؟ مولانا، اے ذاکر، اے مولانا، اے خطیب، اپنا دین بیان نہ کرو، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دین بیان کرو، مولا علی کا دین بیان کرو، امام حسین کا دین بیان کرو، جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں جہاد بھی ہے، جس میں شہادت بھی ہے، جس میں معرفت ہے. افسوس ہوتا ہے جانے محترم کہ ہمارے نوجوان نمازی بن کر آتے ہیں مجلس کے اندر اور آپ بے نمازی بنا کر انہیں مجلس سے بھیجتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کیا جواب دو گے؟ مولا علی کو کیا جواب دو گے جو فرماتے ہیں جنگ صفین میں کہ اسی نماز کی خاطر تو ہماری ان سے جنگ ہے؟ امام حسین کی جنگ کس بات کی تھی بھائی؟ دین بچانے کے لیے تھی. دین میں، دین کا ستون کیا ہے؟ دین کا ستون نماز ہے. اسی نماز کو بچانے کے لیے امام حسین قیام کر رہے ہیں. وَاللہ یزید چاہتا تھا کہ نماز ختم ہو جائے، یزید چاہتا تھا حج ختم ہو جائے، زکات ختم ہو جائے، واجبات چھوڑ دیں لوگ. اور حسین ابن علی کی جنگ یہ تھی کہ لوگ واجبات کو انجام دیں اس کی روح کے ساتھ، یعنی روح ولایت کے ساتھ. تو افسوس ہوتا ہے جانے محترم، گویا ہمارے ہاں ایسا ماحول بنا دیا گیا جیسے اللہ اور مولا علی کی، اللہ اور امام حسین علیہ السلام کا کوئی آپس میں اختلاف ہے. اے بھائی جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا اور امام حسین کا کوئی اختلاف ہے؟ بتائیے، آگے پیچھے دائیں بائیں سب ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں، کوئی اختلاف ہے امام حسین؟ نعوذ باللہ، تصور بھی نہیں کر سکتے، محال ہے کہ امام حسین خدا سے ہٹ کر کوئی خیال اپنے دل میں لے کر آئے، رسول سے ہٹ کر کوئی خیال اپنے دل میں لے کر آئے. تو ہم نے پھر مجلس اور نماز کی لڑائی کیوں کروا دی بھائی؟ کیوں کروا دی لڑائی؟ لگتا ہے جنگ چل رہی ہے مجلس کی اور نماز کی. بھائی نماز الگ واجب ہے، مجلس الگ واجب ہے، اس کو اپنی جگہ پر انجام دینا ہے، اس کو اپنی جگہ پر انجام دینا ہے. بھائی روزے اور نماز کی کوئی لڑائی ہے؟ حج کی اور زکات کی کوئی لڑائی ہے؟ نہیں. زکات اپنی جگہ پر انجام دینی ہے، حج اپنی جگہ پر انجام دینا ہے، خمس اپنی جگہ پر انجام دینا ہے. تو ہر واجب اپنی جگہ پر انجام دینا ہے، آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. تو جیسے باقی واجبات کی کوئی لڑائی نہیں ہے، فروعات دین کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اسی طرح سے نماز اور مجلس کی بھی کوئی لڑائی نہیں ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو یہ بڑا میں کہتا ہوں ظلم ہے اذان محترم، یہ ہماری نئی نسل کے ساتھ. خدا کے لیے ہمارے لوگوں کو، ہماری نوجوان نسل کو بے عمل نہ بناؤ، بے عمل نہ بناؤ، با عمل رہنے دو. علی کا شیعہ وہ ہے، اپنے ایمان سے بتلاؤ. آپ حضرت ابو ذر غفاری کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سلمان فارسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ قمبر اور میثم تمار کو کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی ان سے بڑھ کر کوئی علی کا ملنگ ہو سکتا ہے؟ علی کا اطاعت گزار ہو سکتا ہے؟ علی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ تاریخ نے ثابت کیا نا جانے محترم، ان کے کردار نے ثابت کیا. اور آپ آئیڈیالائز کرتے ہو سلمان فارسی کو، آپ آئیڈیالائز کرتے ہو حضرت ابو ذر غفاری کو، آپ آئیڈیالائز کرتے ہو حضرت قمبر کو. تو آپ جب ان کو آئیڈیالائز کرتے ہو تو آپ نے تاریخ میں کہیں سنا، کہیں پڑھا، کوئی حدیث دیکھی کہ حضرت قمبر مولا کو بڑا چاہتے تھے اور مولا کی راہ میں شہید ہوئے تھے، کبھی انہوں نے نماز کے خلاف کوئی بات کی ہو؟ نماز کے خلاف کوئی بات کی ہو، روزے کے خلاف کوئی بات کی ہو، عمل کے خلاف بات کی ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری نعوذ باللہ کبھی سنا تاریخ میں کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ کوئی ایک حدیث جھوٹی سے جھوٹی حدیث میں مجھے دکھائیں. سلمان فارسی مثلا بد اخلاق تھے نعوذ باللہ، کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی حدیث دکھاؤ. بے نمازی تھے، دکھاؤ کوئی جھوٹی سے جھوٹی حدیث. تو اگر آپ ملنگیت کی بات کرتے ہو، علی کے شیعہ ہونے کی بات کرتے ہو، علی کے پیروکار ہونے کی بات کرتے ہو، تو ان سے بڑھ کر علی کا پیروکار کوئی نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ لوگ باعمل تھے تو آپ کیوں بے عمل ہو؟ جب ان کی مثالیں دیتے ہو تو پھر ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے نا. ظالم محترم، ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے. سمجھے نا. سلوات بھیجیے محمد والے. پریشان تو نہیں ہو گئے نا؟ میں نے کہا جب اپنی ہم بات کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو شیعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی فضائل اہل بیت. اگر میں یہاں پر بیٹھ کر اپنی نوجوان نسل کو صحیح پیغام نہ دوں تو جناب محترم میں نے اس ممبر کے ساتھ خیانت کی، اس ممبر کے ساتھ خیانت کی. فضائل اہل بیت بیان کرنا واجبات میں سے، واجبات میں سے. اور مصائب اہل بیت یعنی ان کے غم میں غمگین ہونا بھی واجبات میں سے. اسی طرح سے ان کی معرفت کی باتیں بیان کرنا بھی واجبات میں سے. ان کے احکامات اور فرامین بیان کرنا مجھ پر جو امامہ پوش ہوں، ممبر پہ بیٹھتا ہوں، اس پر واجب ہے. تو زن مطلب ہمیں یہ باتیں سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، مجالس کے اندر ان چیزوں کو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. واہ ہوا بھی کرنی ہے، رونا بھی ہے، نعرے بھی لگانے ہیں، اور ہم نے صلواتیں بھی پڑھنی ہیں. ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب مجلس سے آپ جائیں تو کوئی نہ کوئی نصیحت اور پیغام ضرور آل محمد علیہ السلام کا لے کر جانا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب اذان محترم، میں کل میں نے عرض کیا تھا، جو ہماری بحث چلی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک روایت آپ کے سامنے ہوئی انہیں اقبال رضا کی، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور اتفاق سے بحث یہاں چل پڑی. زین محترم بہت اہم حدیث ہے، چونکہ طویل حدیث ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. عیون اخبار رضا اور بشارت المصطفیٰ دو کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا اس حدیث کے بارے میں بہت توجہ چاہتا ہوں. اس حدیث کے بارے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہت توجہ سے سنیے گا. ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کو یاد کرو، اس حدیث کی حفاظت کرو، اور اس حدیث کے اندر خیر الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا کی خیر بھی اس حدیث کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور آخرت کی خیر اور سعادت بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے. کون؟ آٹھویں امام ارشاد فرمایا. کلام امام زان محترم ایک ایک جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر جملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور میں بار بار کل سے جو ہماری تین چار دنوں سے بحث چل رہی ہے، آئمہ کا علم اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے، لہذا ان کا فرمان اصل میں اللہ کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں. ظالم محترم اگر موقع ملا تو آج بعض روایات پڑھیں گے، لیکن یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے. میں اپنے سارے جوانوں سے کہوں گا ذرا غور سے توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے عربی بھی پڑھوں جتنا موقع ملتا ہے. کہ عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، اور راوی ہیں ابراہیم ابن ابی محمود. قلت للرضا، میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ ان عندنا اخبارا فی فضائل امیر المومنین وفضلکم اہل البیت. کہ امام رضا، ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں ہے اور آپ کی فضیلت میں، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں، لہذا کچھ احادیث آپ کی فضیلت میں، وہی من روایت مخالفیکم، فضائل ہیں علی کے اور اہل بیت کے، لیکن وہ نقل کون کر رہا ہے؟ آپ کے مخالف نقل کر رہے ہیں، آپ کے مخالف لوگ آپ کی فضیلت میں یہ احادیث پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. وَلَا نَعْرِفْ مِثْلَهَا عِنْدَكُمْ، اور ایسی احادیث ہم نے آپ کے پاس سے نہیں سنی، آپ کے خاص اصحاب کے پاس سے نہیں سنی، لیکن آپ کے مخالفین ایسی احادیث کو بیان کرتے ہیں. اَفَنَدِينُ بِهَا، کیا ہم ان احادیث کو قبول کر لیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، کیا ہم ان احادیث کو قبول کر لیں؟ کون مخالف آپ کے فضائل میں جو احادیث پڑھتے ہیں، کیا ہم احادیث کو قبول کر لیں جبکہ آپ کی طرف سے ایسی حدیث بیان نہیں ہوتی؟ فقالا، تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یبن ابی محمود، اے محمود کے بیٹے، لقد اخبرنی ان ابی ہے ان جدہی علیہ السلام کہ مجھے میرے بابا نے ان کے جد سے یہ نقل کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہت غور سے سنیے رضوان محترم، اہل ممبر کے لیے بھی ہے، سامعین اور بانیان مجالس کے لیے بھی ہے. ارشاد فرمایا، من اصغى الى ناطق فقط عبد، جس نے کسی کی بات کو سنا، کسی خطیب کی بات کو سنا، ذاکر کی بات کو سنا، تو گویا اس نے اس کی عبادت کی. آپ اگر کسی ذاکر کی، خطیب کی، علامہ کی بات سنتے ہو تو امام ارشاد فرمائے گویا آپ نے اس کی عبادت کی. کون فرمائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ، تو اگر یہ خطیب، یہ ذاکر، یہ عالم، یہ علامہ، جو آپ سب ہم علامہ کہتے ہیں، سب کو، ہر کسی کو علامہ بنا دیتے ہیں ہم تو، حالانکہ علامہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، علامہ مجلسی جیسے لوگ ہمارے یہاں ماشاءاللہ وافر مقدار میں سب علامہ ہیں. تو کیا فرمایا؟ کہ یہ ذاکر، یہ عالم اگر گفتگو کرے خدا سے متعلق اور خدا کے احکام کے تحت اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو فقط عبد اللہ، تو اس نے گویا اس خطیب کی بات سن کر اللہ کی عبادت کی، اللہ کی عبادت کی. وَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنْ اِبْلِيس فَقَدْ عَبَدَ اِبْلِيس، اگر یہ خطیب، یہ ذاکر، یہ علامہ اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو شیطان چاہتا ہے تو پھر اس نے اس خطیب کی بات سن کر اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ ابلیس کی عبادت کی. اللہ اکبر. جان محترم، خطیب کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، بانی مجلس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، سامعین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے، محمد والے محمد کے فرامین کے مطابق بول رہا ہے تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لیکن اگر وہ ابلیس کے اور ہوائے نفس کے تحت کوئی بات کرتا ہے تو آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے بلکہ شیطان کی عبادت کر رہے ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آٹھویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر رہے ہیں. کوئی توجہ ہے میری طرف یا نہیں ہے؟ ہمارے پیچھے والے ماشاءاللہ بارش میں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کی زحمات قبول فرمائے، اس عبادت کی قبولیت کے لیے، تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. اب اذان محترم دیکھیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں ثم قال الرضا، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابن ابی محمود، ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا وجعلوها علی ثلاثۃ اقسام، کہ اے ابی محمود، ہمارے مخالفوں نے، دیکھو کیا کہ سازش کیا کی، ہمارے مخالفوں نے ہمارے خلاف سازشوں کا ایک جال بنا. کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے متعلق احادیث گڑھی ہیں. کیا احادیث گڑھی؟ وجعلوها علی ثلاثۃ اقسام، تین قسم کی احادیث انہوں نے ہمارے بارے میں گڑھی، جال کی ہیں، جال، جالی احادیث ہیں. احد و الغلو. پہلی حدیث کیا ہے جو انہوں نے گڑی؟ پہلے قسم کی حدیث ہمارے بارے میں غلو والی احادیث. غلو پتا ہے نا؟ غلو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. غلو یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کو اپنے مقام سے بڑھا کر یا انہیں رسول سے بڑھا دینا یا اللہ سے بھی بڑھا دینا، یا اللہ کے مقام پر لے جانا، ربوبیت کے مقام پر لے جانا، یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے. لہذا فرمایا کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے فضائل کے نام پر غلو والی احادیث گڑھی ہیں، جعلی احادیث گڑھی ہیں. بتانیہ تقصیر، تقصیر تو جانتے ہیں نا مقصرین. افسوس کے ساتھ یہی ہمارے ملک کے اندر یہ جھگڑا چل رہا ہے، وہ ان کو غالی کہتے ہیں، وہ ان کو مقصر کہتے ہیں، اور ممبروں میں یہی لڑائی چلے جا رہی ہے. بیچاری نوجوان نسل ہکا بکا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. نوجوان نسل کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا، وہ ادھر بھی پزل ہوتی ہے، ادھر بھی پزل ہوتی ہے، کچھ نہیں پتا اس کو کہ کدھر جائے بھائی. کبھی اس خطیب کی بات سنتی ہے، کبھی اس خطیب کی بات سنتی ہے، اور پریشان ہو جاتے ہیں بےچارے. تو دوسرے کون ہے؟ تقصیر. دوسری قسم کی جو حدیث اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں گڑی گئی، وہ اس میں تقصیر کی گئی، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو کم کر کے بیان کیا گیا. ایک اہل بیت علیہ السلام کو ربوبیت کے مقام پر پہنچا دیا، رسالت سے بھی آگے پہنچا دیا گیا، اور دوسری کیا ہے؟ تقصیر کی گئی، مقصرین پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے. اور تیسری کون سی احادیث ہیں؟ کہا کہ وہ ثالثہ تصریح بمطالب اعدائنا. اور تیسری قسم کی احادیث جو ہمارے بارے میں، بہت غور سے سنیے گا اذان محترم، جو آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم ہے، وہ یہ والا مسئلہ ہے. وہ کیا؟ کہ ہمارے مخالفوں نے ہماری فضیلت میں احادیث گڑھی. اور وہ کون سی ہیں، وہ کس قسم کی ہیں؟ وہ یہ کہ ہمارے دشمنوں کے صراحت کے ساتھ نام لے کر ان کے عیوب کو بیان کیا، ان کے نقائص کو بیان کیا، ان کے نام لے لے کر صراحت کے ساتھ، نام لے لے کر صراحت کے ساتھ ہمارے دشمنوں کے عیوب کو، عیبوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اب سمجھ آ رہا ہے نا ذرا محترم؟ یہ 1400 سال پہلے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا، جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. اب اگلی اس کا پیراگراف دیکھیں کہ امام کیا ارشاد فرمائے. بہت توجہ کے ساتھ، توجہ ہے نا ذرا محترم؟ اس کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے اور بڑی معتبر روایت ہے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے. امام نے کہا اس حدیث کو محفوظ کرو، خیر الدنیا والآخرہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَمِعَ النَّاسَ الْغُلُو فِينَا كَفَّرُوا شِيَتَنَا وَنَسَبُوهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِرُبُوبِيَتِنَا. بہت غور سے سننا، میں جوانوں سے مخاطب ہوں خصوصاً، کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ ان احادیث کو جب بیان کیا جاتا ہے معاشرے میں کہ بھائی امام جعفر صادق نے یہ فرمایا، مولا علی نے یہ فرمایا، کون دشمن آپ کا یہ جال کر رہا ہے، گڑ رہا ہے حدیث کو، کہ جب لوگ یہ سنتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں غلو کو، کہ ان کو رب کہا جا رہا ہے، ان کو اللہ کہا جا رہا ہے، ان کو جل جلالہ کہا جا رہا ہے، ان کو رازق کہا جا رہا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے، ان کو رسالت سے بڑھا دیا گیا، جب دشمن یہ بات سنتا ہے، لوگ، عام لوگ یہ باتیں سنتے ہیں، تو کیا ہماری طرف اسے نسبت دیتے ہیں کہ یہ علی کو رب مانتے ہیں، یہ لوگ امام جعفر صادق کو رب مانتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کفروا شیعتنا، پھر شیعوں کی تکفیر کی جاتی ہے، شیعوں کو کافر بنایا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہو نا ذہن محترم، یہ جو ہمارے ملک کے اندر تکفیر کی جا رہی ہے شیعوں کی، جہاں اس میں بیرونی دشمن کا ہاتھ ہے اور دشمنان اہل بیت کا ہاتھ ہے، وہاں ہمارے بھی بعض نادان لوگوں کا ہاتھ ہے. کہ جب آپ غلو کرو گے اور آپ کے کلپس سوشل میڈیا پر آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ لوگ آپ کو کافر کہیں گے کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ تو کافر ہے. پہلے ہی دشمن جو ہے 1400 سال سے آپ کے آئمہ کو اور آپ کو کافر کہتا چلا ہے، اور آپ خود بہانہ دے رہے ہو اپنی مجلس چمکانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے. اگر میں غلو نہ کروں تو میری مجلس میں کسی کو مزہ ہی نہیں آئے گا. توجہ ہے نا زن محترم، یہ کون سی آپ نے روایت شروع کر دی، یہ کون سا کلچر شروع کر دیا کہ جب تک میں علی کو رب نہ کہوں اس وقت تک آپ واہ واہ نہیں کرو گے، اس وقت تک آپ نعرے حیدری نہیں لگاؤ گے. زن محترم اس سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہو سکتا. میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلی جو قسم ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. آپ جب غلو کرتے ہو تو لوگ آپ کو کافر قرار دیتے ہیں اور پھر واجب القتل قرار دیتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا سَمَعُوا التَّقْصِيرَ اعْتَقَدُوهُ فِينَا، اور جب لوگ ہمارے حق میں تقصیر دیکھتے ہیں، یعنی ایسے فضائل یا ایسے احادیث جس میں تقصیر ہو، ہمارے فضیلتوں کو کم کر کے بیان کیا گیا ہو، تو لوگ اسی پر عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ اہل بیت اس کا مطلب بڑے ان کے فضائل کم ہیں. تو آپ دیکھیں یہ دشمن کی طرف سے یہ احادیث گڑی گئی ہیں کہ جس میں تقصیر لوگوں کو مقصر بنایا جاتا ہے، یعنی ایک طرف غالی بنایا جا رہا ہے دوسری طرف مقصر بنایا جا رہا ہے. زانی محترم ہمیں دونوں سے پرہیز کرنا ہے، نہ ہم غالی ہیں نہ ہم مقصر ہیں. اور تیسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے زانی محترم، کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَطَالِبَ آدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ طَلَبُونَ بِأَسْمَائِنَا، بہت غور سے سنیے گا، کہ جب یہ لوگ ہمارے دشمنوں کا نام لے کر ان کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں تو پھر وہی دشمن ہمارے نام لے کر ہمارے عیب بھی بیان کرتے ہیں. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا زان محترم؟ آپ دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا کے اوپر کہ جب آپ ان کے نام لے کر بیان کرتے ہو تو پھر آپ کے ائمہ کے بارے میں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں توہین الفاظ خطابات کیے جاتے ہیں. اور اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو امام فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہو گے، برا کہو گے، غلط کہو گے، اگر گالی دو گے، غلط کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گالی دو گے تو کیا ہوگا، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. تو اگر تم دوسروں کے مقدسات کی توہین کرو گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کے مقدسات کی بھی توہین ہوگی. جب آپ ان کے بزرگوں کو برا کہو گے تو وہ آپ کے ائمہ کو برا کہیں گے مقابلے پر. تو آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے ائمہ کو برا کہا جائے، تو آپ یہ کام نہ کرو. بس امام فرماتے ہیں کہ یبنا ابی محمود، ابی محمود، اذا اخذ الناس یمینا و شمالا، اگر لوگ لیفٹ رائٹ جا رہے ہو، کوئی دائیں جا رہے ہیں کوئی بائیں جا رہے ہیں، تو فلزم طریقتنا، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، جو جوان یہاں بیٹھے ہوئے تمہاری ذمہ داری کیا ہے، آپ ہم سے تمسک اختیار کرو، ہمیں پکڑ کے رکھو، ادھر ادھر نہ ہو، نہ لیفٹ نہ رائٹ. فإن من لزمنا لزمناه، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ومن فارقنا فارقناه، اور جو ہمیں چھوڑ دیتا ہے ہم بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں. انا ادنا ما یخرج به الرجل، امام فرماتے ہیں کہ کم سے کم چیز جو انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے وہ کیا ہے، کہ میں کنکر کو کہوں یہ کھجور کی گٹھلی ہے، آٹھویں امام ارشاد فرمائے، اور میں اس پر اعتقاد پیدا کر لوں کہ یہ کنکر نہیں ہے بلکہ کھجور کی گٹھلی ہے حالانکہ وہ کنکر ہے، اور جو مخالفت کرے تو میں اس کی مخالفت کروں. تو امام کہتے ہیں کہ اس سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے. ابن محمود، اے محمود کے فرزند، احفظ ما حدثت، جو میں نے بات کی ہے اس کی حفاظت کرو. فقط جمعت لک فیہ خیر الدنیا والآخرہ، میں نے اس کے اندر تمام دنیا اور آخرت کی خیر کو چھپا دیا. اللہ اکبر، یہ حدیث سزان محترم کس قدر اہم ہے. انشاءاللہ میرے نوجوان اس پیغام کو لے کر جائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے. آٹھواں امام کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے بھائی، میرا فرمان نہیں ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مستند حدیث ہے. ایک دفعہ امام رضا کی ذات پر بلند آواز سے درود بھیجو محمد. زین محترم، ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، آل محمد کی اطاعت ہم پر فرض ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور غموں میں غم مناتا ہے. اور آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے سکیں, اور ہر روز کسی نہ کسی شہید کا تذکرہ ہوتا ہے. عزیزوں, آج زیارت بھی نکلنی ہے. جانتے ہو آج کس کا تذکرہ ہونا ہے؟ آج اس قاسم کا تذکرہ ہونا ہے کہ جس نے اپنے چچا جان سے کہا تھا کہ چچا جان, آپ کی راہ میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. میرے جو نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, عزیزوں, حضرت قاسم آپ کے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. اور یہ کربلا ہے جو ہمیں یہ جذبہ دیتی ہے. اے حسین, آپ کے شکر گزار ہیں. اے مادر حسین, آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں عزادار بنایا, آپ نے ہمیں حسین کے غم میں رونے والا بنایا. عزیزوں, بس وقت گزرتا چلا گیا, شب عاشور آ گئی, اور شب عاشور میرا مولا حسین محضر نامہ پڑھ رہا ہے, محضر شہادت پڑھ رہا ہے. ایک ایک کر کے افراد کے نام لیتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ تم بھی کل شہید ہو جاؤ, تم بھی کل شہید ہو جاؤ. عزیزوں, میرے مولا حسین نے خیمے میں کسی کے رونے کی آواز سن متوجہ ہوئے, کیا دیکھا کہ قاسم خیمے کے کونے میں دو زانوؤں کے درمیان سر دے کر گریا فرما رہے. اللہ اکبر, گریا فرما رہے. ایک دفعہ میرا مولا حسین حضرت قاسم کے پاس گئے اور اپنے بھتیجے کو گلے لگایا, پیار کیا, کہا بیٹا کیا بات, کیوں رو رہے ہو؟ اب سنیں گے میرے نوجوان بچے کہ ایک دفعہ حضرت قاسم نے کہا کہ چچا جان, محضر شہادت میں آپ سب کا نام لے رہے ہیں لیکن اب تک میرا نام نہیں آیا, اب تک میرا نام نہیں آیا. تو چچا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا, کیا تم شہید ہونا چاہتے ہو؟ کہا آقا کیوں نہیں, میں شہید ہونا چاہتا ہوں. بس وہاں میرے مولا امام حسین نے قاسم سے کہا, قاسم, کل فقط تم ہی شہید نہیں ہوگے بلکہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. اجرکم اللہ, کل شش ماہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. بس جب یہ جملہ سنا نا تو قاسم سے رہا نہ گیا, کہا کہ مولا, میرے چچا کیا حل یسلون الی الخیام, کیا دشمن ہمارے خیموں میں آ جائیں گے, کیا دشمن ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ اللہ ارے غیرت قاسم, میں کہوں گا قاسم تجھے برداشت نہ ہوا کہ دشمن خیموں میں آئیں گے, لیکن سید سجاد کا جگر دیکھو, خیمے جل رہے ہیں, چادریں لوٹی جا رہی ہے اور سید سجاد دیکھ رہا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو, بس میرے مولا حسین نے کہا نہیں, میں اشقیہ خیمے میں نہیں آئیں گے, میں خود علی اصغر کو باہر لے کر جاؤں گا. عزاداروں, بس صبح عاشور آ گئی, صبح عاشور آ گئی, اور ایک ایک کر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, بنی ہاشم کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, اور بار بار قاسم آ کر اپنے چچا سے کہہ رہے, چچا جان اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے. عزاداروں, بس مولا حسین اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دفعہ قاسم کی ماں نے بلایا قاسم کو اور کہا, ام فروا نے, کہ قاسم کیا بات ہے, چچا پر قربان ہونے نہیں جاؤ گے؟ کہا, جب بھی میں چچا کے پاس جاتا ہوں چچا کہتے تم تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو. تم تو میرے شہید بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عزادارو بس وہاں ماں نے ایک دفعہ بچے کو پاس بلایا، بازو میں بندھا ہوا تعویذ کھولا، اب جو تعویذ کھولا ایک دفعہ قاسم خوش ہو گئے، تعویذ میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا میرے قاسم کربلا کے میدان میں میں نہیں ہوں گا، لیکن جب میرا بھائی حسین غریب و تنہا ہو جائے تو میری طرف سے تمہیں قربانی پیش کرنی ہے، اجرکم اللہ۔ عزادار و بس قاسم خوش ہو گئے، دوڑے دوڑے آئے چچا کے پاس، چچا جان یہ نوشتہ لے کر آیا ہوں، چچا جان نوشتہ لے کر آیا ہوں۔ بس ایک دفعہ حسین نے جب اپنے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، اب جو تحریر پڑی، کہا قاسم یہ اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو، اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو، قاسم جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ بس ایک دفعہ حسین نے قاسم کو تیار کرنا شروع کیا، میں نے مختصر کرنا ہے، عزاداروں ابھی زیارت بھی نکلنی ہے، اللہ آپ کا پرسا قبول فرمائے۔ عزاداروں بس تیار کرنا شروع کیا، سر میں امامہ باندھا، زرہ پہنائی، اللہ جانے 13 سال کا قاسم ہے کیسے زرہ آئی ہوگی، زرہ عام طور پر بڑی ہوتی ہے نا۔ عزاداروں بس ہاتھ میں شمشیر دی اور گھوڑے پر بٹھایا، بس اب قاسم چلے۔ عزاداروں ذرا خود سوچو کہ 13 سال کا سن ہے قاسم کا اور 30,000 کا لشکر ہے، اللہ اکبر۔ ارے یہ یتیم قاسم، کہتے ہیں عزاداروں، کہتے ہیں کہ جب قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا نا تو مولا حسین نے ایک دفعہ قاسم کے گلے کو چاک کر دیا، قاسم کی قمیص کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ ایک دفعہ قاسم نے پوچھا کہ چچا یہ بھی کوئی طریقہ ہے مجاہدوں کو تیار کرنے کا؟ کہا کہ دیکھو یہ قمیص جو میں نے چاک کی ہے نا، عربوں میں رواج ہے جس کی قمیص چاک ہو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے یہ بچہ ہے، یہ یتیم ہے، شاید کوئی تم پر رحم کھا جائے۔ عزادار بس حسین نے ایک دفعہ قاسم کو گلے لگایا۔ سید ابن طاووس کہتے ہیں چچا اور بھتیجے نے اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کر زمین پہ گر گئے، اجرکم اللہ، غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اب اپنے ایمان سے بتلاؤ، جس خیمے میں پانی نہ ہو وہاں کیسے بے ہوش لوگوں کو ہوش میں لایا جاتا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے جناب زینب آگے بڑھی ہوں گی اور گریا کر کے آنسو بہا کر چچا اور بھتیجے کو ہوش میں لائی ہوں گی۔ بس چلا قاسم، عزاداروں سامنے پہلوان آیا، ازرق شامی نے اپنے 3 جوان بیٹوں کو بھیجا، ایک ایک کر کے تینوں کو واصل جہنم کیا۔ بس اب ازرق شامی کو دو نیم کیا، عمر سعد نے کہا ارے یہ عباس کا جنگجو ہے، یہ حسن مشتبہ کا بیٹا ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ عزاداروں بس اب تیر ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں اور یتیم حسن ہے۔ عزاداروں بس ایک دفعہ آواز بلند کی، امو جان میری مدد کو آؤ، حسین لپکے ہیں گھوڑے پر بیٹھے، قاسم کی طرف لپکے۔ اب جب حسین تیزی سے لپکے ہیں نا عزاداروں، ایک دفعہ فوج اشقیہ میں کوہرام مچ گیا، ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر، قاسم کا پامال لاشا جب گھوڑوں کی ٹاپے قاسم پہ پڑتی تھی، آواز بلند کرتے تھے چچا 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 میری مدد کو آؤ چچا، اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، تھک کے نہیں رونا زدارو، تھک کے نہیں رونا، بس ایک منزل اور ہے، اس کے بعد زحمت ہے آپ کی تمام۔ عزادارو بس جب حسین قاسم کے پاس پہنچے ہیں نا، بس دیکھا کہ قاسم کی جان جان آفرین کے سپرد ہو گئی. ایک دفعہ قاسم سے مخاطب ہو کر کہا، تیرا چچا اس وقت آیا ہے جب تیرے کام نہ آ سکا. قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو. بس لاشۂ قاسم کو اٹھایا، عزادارو لاشۂ قاسم کو اٹھایا، ٹکڑے ٹکڑے بدن کو اٹھایا. اللہ جانے کیسے حسین لے کر آئے ہوں گے خیمے میں. بس ایک دفعہ زینب کو کہا، زینب مادر قاسم، قاسم کا لاشا نہ دیکھنے پائے، قاسم کا لاشا دیکھنے نہ پائے، برداشت نہ کرنے پائے گی. عزادارو بس ایک دفعہ مادر قاسم آئیں، ام فروہ آئیں اور آ کر کہا، وقت کے امام مجھے پتہ چل گیا میرا قاسم شہید ہو گیا، میرا قاسم شہید ہو گیا. بس ایک درخواست ہے میری آپ سے، اب سن سکتے ہو تو سننا، ایک درخواست ہے، مولا اگر ہو سکے تو مجھے قاسم کی خون بھری قمیض دے دیجئے گا، خون بھرا کرتا دے دیجئے گا. بس عزاداروں میرے مولا حسین نے قاسم کی قمیض ان کی ماں کے حوالے کی. بس عزاداروں اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا اور شام سے مدینے کے لیے رہائی ملی ہے، عزاداروں تو ہر بی بی کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی، ہر بی بی کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی جس میں اس کے شہید فرزند کا یا شوہر کا سامان تھا. تو حضرت ام فروا کے پاس بھی ایک گٹھڑی تھی عزاداروں، جسے سینے سے لگایا ہوا تھا. اب جب مدینے پہنچانا یہ قافلہ، تو حضرت ام فروا نے کہا، اونٹ کی مہار جس نے سنبھالی ہوئی تھی، میں گھر نہیں جانا چاہتی، مجھے جنت البقیع لے جا. عزاداروں بس اب جب ام فروا جنت البقیع پہنچی ہے، اپنے آپ کو امام حسن کی قبر پر گرایا، گٹھڑی سے خون آلود کرتا نکالا اور کہا، والی قاسم تو نہ لا سکی یہ خون بھری قمیض آپ کے حوالے. قاسم تم نے مولا پر اپنا حق قربان کر دیا، تم نے اپنے آپ کو مولا پر قربان. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین،
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،